الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے میری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو ہے عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ، لیکن تمہیداً مجھے جو گفتگویں اس سے قبل ہو چکی ہیں آپ کے سامنے، بعض حضرات چونکہ تاخیر سے آئے ہیں لہذا اس کے مضامین کا اجمالی اعادہ اور تذکرہ ضروری محسوس ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ عالمی خلافت اسلامیہ، عالمی غلبہ دین، گلوبل ڈومینیشن آف اسلام لازمی ہے، ہو کر رہے گا، اس لیے کہ حضور کی بعثت کا مقصد غلبہ دین. تین دفعہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر حضور کی بعثت ہے کل نوع انسانی کی طرف، کل عالم انسانی کی طرف، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اب اس کے دو نتیجے لازمًا نکلیں گے، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ عالمی ہوگا. چنانچہ اللہ کا وعدہ بھی ہے جو قرآن مجید میں سورہ نور میں وارد ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے انہیں زمین کی خلافت لازماً عطا کرے. یہ وعدہ ایک مرتبہ پورا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوا، پھر وہیں سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوا. لیکن کل 24 برس میں وہ خلافت راشدہ کا نظام بحر اوقیانوس سے لے کر دریائے جیہو تک، فرام اٹلانٹک ٹو ایکسس پھیل گیا. البتہ یہ کہ پورا عالمی غلبہ وہ ابھی باقی ہے. وہ حدیث آپ سن چکے ہیں جس میں حضور نے فرمایا، 5 ادوار کی خبر دی کہ یہ دور میرا دور نبوت رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر دور آئے گا ملکاً عاظماً، حکومت ہوگی کاٹ کھانے والی حکومت. یہ دور ہے دور ملوکیت، جس میں حادثہ کربلا بھی ہوا، اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا حادثہ فاجعہ ہوگا. اسی میں واقعہ حرہ بھی ہوا، اسی میں آپ کو معلوم ہے کہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی حضرات شہید کیے گئے. وہ ظلم کا دور، ظلم کی چکی میں وہ پسے، وہ سارا دور ملکن عاظ ظلم، وہ کٹکھنی حکومت کا دور. عجیب بات ہے، شاید اس سے پہلے اس طرح یہ بات واضح نہ ہوئی ہو کہ حضور کے جو آپ نے چوتھا دور فرمایا اس کا مطلب کیا ہے. ملکن جبریون ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک مجبوری کی حکومت آئے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو مجبوری کی حکومت یہ مسلمانوں کا اپنا اہل ملوکیت بھی مجبوری ہی کا تھا، لیکن نہیں، تھی اپنی حکومت، مسلمان ہی تھے، بنو امیہ ہو بنو عباس ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد جس دور کی خبر دی گئی وہ غلامی، مجبوری، محکومی کا دور آئے گا، بادشاہت اوروں کی، مغلوبی. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ دور آ چکا، کچھ تو ختم ہو چکا ہے، کچھ ختم ہو رہا ہے. پورا عالم اسلام یورپین امپیریلزم کے تحت آیا، جکڑا گیا، رفتہ رفتہ کچھ بساط طے ہوئی ہے، کچھ حصے ابھی باقی ہیں. براہ راست غلامی ختم ہوئی ہے، ذہنی غلامی باقی ہے، تہذیبی غلامی باقی ہے، معاشی بندھن باقی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر تکنیکی غلامی ہے. ٹیکنیکالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی، اس کے اعتبار سے ہم ان کے محتاج، یہ غلامی بھی باقی ہے. لہذا وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، جزوی طور پر ختم ہوا ہے، گویا کہ وہ ابھی ملکن جبرین کا دور جاری ہے. لیکن یہ کہ اسی میں بہرحال کچھ نہ کچھ بساط نپٹنی شروع ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے آج کے موضوع کے اعتبار سے اہم ترین حصہ کیا ہے حضور کی اس حدیث مبارک کا، فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر وہ دور آئے گا کہ خلافت علی منہاج النبوۃ دنیا میں قائم ہوگی، اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ عالمی ہوگی. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا ہوگا. یہ ایک حصہ تھا جس پر کہ تفصیلی گفتگو آپ احادیث کے حوالے سے، آیات مبارکہ کے حوالے سے سن چکے. دوسرا حصہ اس پس منظر میں اپنے آپ کو دیکھے تو بڑی مایوسی طاری ہوتی ہے، کہاں عالمی خلافت، کہاں ہمارا حال، پسماندگی، ذلت، رسوائی، کمزوری، مجبوری، ہر اعتبار سے محتاجی. جو ابھی کہہ رہے تھے مرزا صاحب کہ عزت نام تھا جس کا، گئی تیگوں کے گھر سے، عزت اور وقار نام کی شے نہیں. عالم عرب جکڑا گیا، بری طریقے سے جکڑا گیا، امریکہ کے شکنجے میں ہے پورا عالم عرب، اور امریکہ شکنجے میں ہے عالم صہیونیت کے، یہود کے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. وہ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ کا جو ایک ڈالر کا نوٹ ہے اس پر بھی آرٹ نوو آرنس نوو سیکلورم یہ لکھا ہوا ہے. یہ تو جب سے یوں سمجھیے کہ یہ ان کی مانیٹری سسٹم ایجاد ہوا اس وقت سے ذہن میں تھا، اس لیے کہ یہ سارا مالیاتی نظام امریکہ کا بنایا یہودیوں نے، لہذا ان کے پیش نظر تو وہی تھا نیا ایک عالمی نظام ہمیں قائم کرنا ہے. اس کے لیے 200 برس قبل سے انہوں نے منصوبہ بندی کی، یہ طویل سازش ہے. اب تو اس کے بہت سے گوشے بے نقاب ہو گئے، اس لیے کہ عملی اعتبار سے بہت سے پہلو سامنے آ چکے. اسرائیل قائم ہو چکا 1948 میں، اب 50 برس ہونے کو ہے کہ اس کے بعد جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل، جس کا کہ نقشہ انہوں نے اپنی کینیسٹ، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، اس کے صدر دروازے پر پہلے ہی لگا دیا تھا، جس میں کہ عراق بھی پورا شامل ہے، شام بھی پورا شامل ہے، ترکی کے بہت سے علاقے شامل ہیں، مصر پورا شامل ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ بہت بڑا شامل ہے، اور یہ شرط عبدل وغیرہ تو بہرحال یہ تقسیمیں ہیں ریسنٹ، یہ تمام ممالک یہ اس کا حصہ ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ اب اس کو عالم واقعہ میں وجود میں آنے سے روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اوپر کی ایک طاقت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ روک دے تو روک دے، لیکن احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے وہ بھی نہیں روکے گا، خبریں موجود ہیں. اس لیے کہ ہمیں پٹوانا ہے اللہ نے، ہمیں سزا دلوانی ہے اللہ نے. آخر اللہ تعالیٰ کی کچھ ذاتی دشمنی یہود سے نہیں تھی، وہ تو بڑے چہیتے تھے، ان کا اپنا زون تھا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتوں کے مانند ہیں. فرمایا گیا فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ تائیکس رومی کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ تمہارے جو ہیں ان کا بھرکس کیوں نکلوایا؟ مغضوب علیہم ہو تم، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کا اونچا مقام ہوتا ہے وہ اگر کوئی غلط روش اختیار کرے تو ان کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. عام آدمی غلطی کرے گا سزا بھی تھوڑی پائے گا. لیکن بڑا آدمی غلطی کرے گا سزا بھی اسی کے مطابق پائے گا. اسی لیے فرمایا گیا قرآن مجید میں یا نساء النبی لستن کاہن من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, اگر تم کو غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی. یہ تو قانون قدرت ہے عقلی اعتبار سے بھی اور منقول بھی ہے کتاب و سنت, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. لہذا جو عذاب یہود پر آیا اور جو آئے گا بالآخر تو آئے گا, ان کا قلع کما ہوگا. یہی گریٹر اسرائیل, یہ در حقیقت ان کا ایک اجتماعی قبرستان کلیکٹو گریو یارڈ بنے گا. لیکن اس سے پہلے اس مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پٹوائے گا, اس لیے کہ وہی جرم ہم نے کیا اور ہم میں اس جرم میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ عرب. ان کے رتبے سوا تھے, ان کے ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا قرآن عربی, انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون. یہ رتبے ہیں. لہذا جب انہوں نے پہلو تہی کی, ایک صدا کا دور ان پر آ چکا. قرآن مجید میں کہا گیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, دیکھو کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا, اگر تم روگردانی کرو گے پیٹھ موڑ لو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے. یہ دور تو 700 برس پہلے آ چکا, 13ویں صدی عیسوی میں وہ دور ہے تاتاریوں کے حملے کا, خلافت بنو عباس کا چراغ گل, عرب معزول کر دیے گئے عالم اسلام کی قیادت سے. اس کے بعد اللہ نے جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھمایا, ابھی آپ سن رہے تھے, تاتاریوں ہی کے ہاتھوں, انہی کو اسلام کی توفیق دے دی, انہی کے ہاتھوں پٹوا کر. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. ہو سکتا ہے اب پھر ہو, ایک تو یہ کہ ان پر عالم عرب پر تو عذاب کا دوسرا کوڑا سامنے ہے, اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ امریکہ نے انہیں لا کے کھڑا کر دیا, شمیر کے سامنے بیٹھو جس کے ساتھ تم ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, سب بیٹھو اور بیٹھو بھی کہاں, میڈرڈ میں جو تمہاری عظمت کا قبرستان ہے, جہاں سے 500 برس پہلے تمہارا ایک ایک بچہ نکال دیا گیا تھا, آؤ وہاں حاضری دو اور بیٹھو. اور بیٹھے, شامی بھی بیٹھے ہیں, مصری بھی بیٹھے ہیں, اور فلسطینیوں کو بیٹھنے کا موقع مل گیا تو کیا ہی کہنا, یہ تو بڑا یہ سال تھا امریکہ کا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حالات تو سامنے ہیں, احادیث میں خبر ہے, 6 قسطیں آ چکی ہے ندا میں ان احادیث پر مشتمل ایک مضمون میں جن میں یہ حالات دیے گئے ہیں. بہرحال لیکن اس کے بعد وہ دور بھی آ کر رہے گا, پھر اسرائیل کا قلعہ کما ہوگا, حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, وہ ایک قائد ہوں گے مسلمانوں کے. اور جو تازہ ترین پرچہ تھا ندا کا جو اب بھی موجود ہے, اس میں خبر موجود ہے, ان کے لیے اصل قوت اور مدد مشرقی ممالک سے آئے گی. معلوم ہوا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام اولاً کسی مشرقی ملک میں قائم ہوگا, اس لیے کہ عرب تو شکنجے میں ہیں اس وقت, وہاں تو کسی خلافت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کو بڑی کروشل اہمیت حاصل ہے, اس اعتبار سے بھی کہ ایٹمی صلاحیت تھی کسی کے پاس تو وہ دو ہی مسلمان ملک تھے, ایک تحس نحس ہو چکا عراق, اس سے تو اگلا پچھلا کھایا پیا بھی اگلوایا جا چکا, اب تو ایک ہی ملک ہے. اس لیے صحیح کہا تھا اسلم بیگ صاحب نے, اگلا ہدف پاکستان, صحیح کہا تھا, بار بار کہا تھا, ریپیٹڈلی کہا تھا اور اب تک بھی کہہ رہے ہیں, اور اصل و منطق بھی اسی کے ساتھ ہے. اگر منطق استعمال کریں اس کا بھی منطقی نتیجہ یہی, اور ابھی آپ کے سامنے مرزا یوب بیگ صاحب نے وہ نقشہ کھینچ دیا کس طرح گھیراؤ ہو رہا ہے, کہ ایک ہی صورت ہو سکتی تھی, یا ایران اور یا چین, یہی دو ممالک تھے جن کی طرف سے پاکستان کو اس وقت کوئی سہارا مل سکتا تھا. آئسولیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو ہر اعتبار سے, تاکہ ہماری ڈکٹیشن ہماری جملہ شرائط قبول کرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو شرائط امریکہ منوا رہا ہے, اللہ تعالی ہماری حکومت کو جرت اور ہمت دے کہ وہ کھڑی ہو جائے, اگرچہ اس کے کھڑے ہونے کے لیے ضرورت ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کی. اللہ کو اپنی پشت پر لے آؤ تو دنیا سے ٹکرا سکو گے, اللہ سے بھی جنگ جاری رکھو تو اسی طریقے کی ذلت و خاری اور رسوائی جو ہے وہ لازماً آ کر رہے گی, اس سے بڑھ کر آ کر رہے گی. یہ شرائط بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی چھاونیوں میں جہاں بھی آفیشل کالونیز ہو وہاں کوئی مسجد نہ بنے. فوج میں فنڈامنٹلزم بڑھتا جا رہا ہے, روکو اس کو. یہ فنڈامنٹلزم اگر مسجدوں میں ہے, عوام میں ہے تو کوئی بات نہیں, فوج میں آ گیا تو بڑے خطرے کی بات ہے. لہذا آفیشل کالونی میں کوئی مسجد نہ بنے. اور جو تمہارے یونٹس میں تم نے کوئی مولوی وغیرہ بھرتی کر لی ہے, ظاہر بات ہے وہ تو غلام ہے, ان کو تو جو کہا جائے گا وہی کہیں گے, اس سے آگے ادھر ادھر جا نہیں سکتے, ملازم ہے. وہاں کوئی باہر سے آ کر درس قرآن نہ دے, یہ شرطیں ہیں. اور تمہارے کچھ آفیسرز کی داڑیاں بھی لمبی ہو رہی ہیں, انہیں کٹرواؤ. اس ڈیٹیلز میں بات جا رہی ہے اس وقت. امریکہ جو کچھ منوانا چاہتا ہے وہ صرف کوئی ایک بات نہیں ہے, انہیں خوب معلوم ہے اس ملک کے اندر جو ہے کچھ ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے, اس کی خاک استر میں ہے پر شرارے آ رہی ہوں, اور اس امت کے اندر یہی ایک حصہ باقی رہ گیا. باقی تو جو ہے سجدہ سہو کر چکے, باقیوں نے اپنے معاملے جو ہے وہ درست کر لیے, باقی نے امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کر لی, عالم عرب اس کے سامنے سرنگو ہو چکا, انہوں نے اپنی بادشاہتوں کے تحفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اپنی حکومتوں کے تحفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے. نہ سوچا کہ اس جن کو یہاں اس جزیرہ نمایاں عرب میں داخل کرنے کے بعد نکالے گا کون؟ بوتل سے جن کو نکالنا آسان ہے اسے داخل کون کرے گا دوبارہ؟ اور آج جزیرہ نمایاں عرب میں وہی یہود و نصارہ دوبارہ آ کر پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے, اب ظاہر بات ہے کہ ان کو نکالے گا کون؟ بہرحال اس اعتبار سے حالات بہت مایوس کن ہیں. لیکن تیسری بات یہ ہے, اس کے لیے وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. میں نے بارہا بیان کیا ہے, میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان اس میں تفصیلی شرح جو ہے اس کے شواہد میں نے بیان کر دیے کہ میرے نزدیک کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی فطرت کوئی جھٹکا دے تاکہ ہم ہوش میں آ جائیں, جاگ جائیں, نیند کے ماتے خواب سے بیدار ہو جائیں. لیکن میرے نزدیک خلافت کا نظام اسی عرض پاکستان سے شروع ہوگا, ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں. جس کے پاس ایمان کی ایک رمق بھی ہے وہ اس میں شک نہیں کر سکتا. حضور کے صریح اقوال موجود, پیشن گوئیاں موجود, اب اور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی پٹوائے, پاکستان کا نام و نشان بھی ختم کروا دے نقشے سے, جیسے مشرقی پاکستان کا ختم ہو چکا ہے, اور کسی اور ہی قوم کو ملت اسلامیہ میں داخل کرے جیسے تاتاریوں کو داخل کیا تھا, تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوا کر, اور اس کے ذریعے سے شروع ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت جو بھی ایگزسٹنگ مسلم نیشنز ہیں ان میں اگر کوئی امکان ہے تو وہ بہرحال پاکستان ہی کے حوالے سے ہے. اسی لیے جو بھی مسائل یہاں ہو رہی ہیں اس میں خلافت کا لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تاکہ ہم کتاب و سنت سے قریب تر ہوں. اس نام اب ہم لیں اس کا جس نام کے حوالے سے ہمارے عوام بھی جانتے ہیں. اسلامی حکومت کیا ہے؟ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اسلام نظام کیا ہے؟ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اسلامی انقلاب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی لمبی بحث ہو جائے. خلافت ہر مسلمان جانتا ہے, خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کا مسلمان, جہاں پر کہ اتنی عظیم تحریک چلی تھی خلافت کی, تحریک کے ہندو اس میں شامل ہوئے, گاندھی اس میں شریک ہوا. کہاں گاندھی, کہاں خلافت, کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی نسبت ہی نہیں, شامل ہونا پڑا. اس لیے کہ پورا یہ بر عظیم جو ہے گونج گیا تھا اس نعرے سے اور اس ترانے سے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دی. لیکن جب سے یہ لفظ شروع ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں, اس کی بہت دور دور تک اس کی چہمے گوئی شروع ہو چکی ہے. ہمارے قاری سعید صاحب ابھی سعودی عرب گئے تھے, عمرہ کر کے آئے ہیں, وہ ابھی بتا رہے تھے کہ وہاں بڑی چہمے گوئی ہے یہ خلافت کے نام سے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسلام نے خلافت کا نام لیا ہے اب اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے. میں نے کہا زندگی تو واقعتاً زیادہ نہیں ہے, میں تو اپنی طبی زندگی پوری کیے بیٹھا ہوں, مجھے یقین ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی کے ہاتھ میں میری زندگی نہیں ہے, زندگی اور بہت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور مولانا سعید احمد خان صاحب راول پنڈی کے, وہ حج کے بعد گئے تھے انگلینڈ, وہاں سے آ کے انہوں نے خبر دی. وہ ابھی حال ہی میں واپس آئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ابھی جب میں جلسے کے لیے گیا ہوا تھا راول پنڈی, آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ گئے, وہاں کچھ طلبا سے ملاقاتیں ہوئی تو کچھ جیو لڑکے, یہودی لڑکے, انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر اسلام خلافت کا نام کیوں لے رہا ہے؟ وہ حیران ہوئے, اس لیے کہ وہ تو حج کے لیے چلے گئے تھے, اس سے پہلے تو میں نے خلافت کا لفظ نکالا نہیں تھا زبان سے. میں تو اسلامی انقلاب کی بات تو کر رہا تھا، اسلامی جمہوریت کے حوالے سے بات کرتا تھا، اسلامی نظام جو ہے اس کے یہ تفاصیل ہے گفتگو کی ہے، لیکن خلافت کا لفظ تو میں نے اختیار نہیں کیا تھا، وہ حیران ہوئے، انہیں معلوم نہیں تھا، اور آکسفورڈ میں یہودی لڑکوں کو معلوم ہے کہ ہندو پاکستان میں خلافت کی بات شروع ہوئی. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے کس قدر کھلبلی مچی ہوئی ہے. میری نوائے شوق سے شور ہری میں ذات میں، غلغلہ ہائے اما الما بتقدے صفات میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ تک انہیں بھی معلوم ہے. اور میں نے ایک واقعہ کئی بار سنایا ہے، بہت سے حضرات شاید یہاں نئے ہو، بہت سے حضرات کے علم میں تو ہے. وہ خلافت کی تحریک جب شروع ہوئی تھی اس صدی کے آغاز میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سب سے بڑے رہنما کون تھے؟ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد. اس کے بعد اس کے اندر سب سے زیادہ نمایاں ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو. لیکن سن 12 سے جب ہلال جاری کیا ابوالکلام نے، تو خلافت کی بات اس وقت شروع کر دی تھی. خلافت عثمانیہ کی حمایت، ترکوں کی حمایت، انگریزوں کی مخالفت. ہندوستان میں ایک شخص رہتا ہو اور وہاں رسالہ نکال رہا ہو اور خلافت کی اس وقت بات کرے اور خلافت عثمانیہ کی حمایت کرے اور انگریزوں کی مخالفت کرے، جرت تھی. اسی لیے الہلال بند ہوا، اسی لیے پھر البلاغ جاری کیا وہ بند ہوا، بار بار ان سے ضمانتیں طلب کی گئیں، جیل میں ڈالے گئے. بہرحال یہ تو تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ابھی تو خلافت کو بجھانے کی کوششیں ہو رہی تھیں. بجھی تو ہے 1924 میں، میں بات کر رہا ہوں 1915-16-17 کی. ابھی وہ کوششیں تھیں، جاننے والے جانتے تھے کہ مغربی استعماری قوتیں اس عراق کو گل کرنے کے در پہ ہیں. اس وقت کی بات ہے کہ جب شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا ہے، 1915-16 ہی کی بات ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے شریف حسین، وہ غدار جس نے کہ انگریزوں کی حمایت میں ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس خلافت کا نظام ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا، پھر اس کو اور اس کے جو بھی جانشین تھے انہیں جو سزا ملی ہے مغربی امپیریزم کے ہاتھوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، کلیدی داستان. لیکن انہوں نے گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کیا، اور انگریز نے انہیں رکھا کہاں؟ مالٹا میں. مالٹا میں، یہ بحیرہ روم کا ایک جزیرہ ہے، اسی لیے حضرت شیخ الہند کا تو نام ہی پڑ گیا اسیر مالٹا. وہ اسیر مالٹا کا واقعہ ہے کہ ایک روز وہ اپنے اسی کیمپ میں، جو ان کا کمانڈنٹ تھا وہ ایک انگریز تھا، ظاہر بات ہے فوجی کیمپ تھا جس میں وہ رکھے گئے تھے، تو اس کو کچھ کافی دلچسپی ہو گئی شیخ الہند سے رحمت اللہ علیہ. ظاہر بات ہے اللہ والے تھے، ان کے روئے روئے سے جو بھی روحانیت ہے، بہرحال اس کا تو ظہور ہوتا ہے، دشمن بھی محسوس کرتا ہے کہ ان میں کوئی دل آویزی ہے. تو اس اعتبار سے وہ کچھ قریب آ گیا تھا. ایک مرتبہ مولانا نے اس سے کہا، آپ لوگ کیوں ہماری اس خلافت کے در پہ ہیں؟ کیوں اس کو گل کرنے کے در پہ ہیں؟ اس چراغ کو یہ آپ سے کیا کہتی ہے؟ تو بڑی کمزور خلافت ہے، مزمحل خلافت ہے، ترکی کو آپ کہتے ہی ہیں کہ یہ یورپ کا مرد بیمار ہے، اس مرد بیمار کے جان لیوا آپ کیوں بن گئے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ مولانا اتنے بھولے نہ بنیے، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ گئی گزری خلافت بھی اتنی مؤثر ہے کہ اگر آج بھی خلیفہ ترکی، خلیفہ عثمانی فتویٰ دے دے تو جامع عثماقہ سے لے کر مراکش اور موریتانیہ تک لاکھوں مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. آج بھی معلوم ہے، یہ گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے جذبات ہیں. آپ نے ان کے جذبات کو ابھارا ہی نہیں، آپ نے تو سیکولرزم کی باتیں کی ہیں، آپ نے تو مغرب کی پارلیمانی نظام کی باتیں کی ہیں، آپ نے تو سوشلزم کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اندر کا مسلمان جو سویا ہوا ہے مسلمان کے اندر، وہ جاگے تو کیسے جاگے؟ بات خلافت کی کرو، خلافت راستہ کی کرو. اگر اس کے حوالے سے اس کی فطرت کے تاروں کو چھیڑو گے، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا، وہ اپنی توانائیاں صرف کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ اپنی قوتیں کھپانے کے لیے، جان دینے کے لیے آمادہ ہوگا. اس اعتبار سے جب کہا تھا علامہ اقبال نے، یہ بھی تو کہا تھا مصطفیٰ کمال سے خطاب کرتے ہوئے، جہاں وہ مرثیہ کہا کہ چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ان کی عیاری کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنوں کے ہاتھوں گل کرا دیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہودیوں نے گل کیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے گل کیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے برطانیہ نے گل کیا. الزام بھی آیا اپنے پر، مصطفیٰ کمال پر. اس طرح سے اعلی کار بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے اپنے مقاصد جو ہیں وہ ہمارے اندر سے لوگوں کو اعلی کار بنا کر پورا کراتے ہیں، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اسی وقت کہا تھا لا دینی و لاتینی کس پھیر میں الجھا تو، داری اداری ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو، اگر اس اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو، تعلق ہو، اس کے ساتھ وفاداری ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود کرے گا مدافع اہل ایمان کی طرف سے، اس کے بن تو جاؤ، اس کے ہو تو جاؤ، اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق تو قائم کرو، اور وہ مخلصانہ تعلق قائم کرنے کے لیے آج ہمارا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس ارض پاکستان میں اس خلافت کے نظام کو قائم کریں۔ لیکن جیسا کہ میرے ابھی ساتھی یہ کہہ رہے تھے نوجوان، کہ دور تو یہ ہے کہ اپنے بھی اس کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہیں، مضامین چھپ رہے ہیں اخبارات میں، بہرحال جو فکاہی کالم ہے ان کا تو تذکرہ بیکار ہے، وہ تو بہرحال ان کا تو یہی ایک طریقہ ہے، انہیں کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، کچھ نہ کچھ چبتی ہوئی باتیں، کچھ نہ کچھ استہزائی انداز اختیار کرنا، لہذا اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہ دارتی کالوں میں بھی آیا، کالموں میں بھی آیا، اس سے بڑھ کر دو مضامین بھی چھپے، اور یہ کہ کنفیوژن ہے واقعتا شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی، کچھ لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے قد ہوتی ہے، وہ اگر کہیں گے کہ دن ہے تو چاہے دن ہو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں رات ہے، اس لیے کہ مخالفت تو ان کی ہے، اسی کو کہتے ہیں عناد ذاتی۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے، لہذا میں آج جو ہے آپ کے سامنے ذرا کچھ ثقیل مضامین ہے، لیکن ان ثقیل مضامین کو بھی بہرحال بیان کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تبھی آپ سمجھا بھی سکیں گے، آگے یہ جو بھی جھاڑ جھکاڑ ہے اس کو صاف اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت کا میں آج جو ہے صرف دو اعتبارات سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ کر سکوں پورا، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تک بات رہ جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا ارادہ ہے کہ ویسے تو خلافت کے نظام کے بہت سے پہلو، سماجی ڈھانچہ کیا ہوگا، اسی طریقے سے معاشرتی اقدار کیا ہوگی، لیکن یہ کہ دو جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی ڈھانچہ عہد حاضر کی خلافت، اس لیے کہ خلافت تو کہنے کو بنو عباس کی بھی خلافت تھی، کیا وہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں؟ خلافت تو بنو میاں کی بھی تھی، کیا وہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ خلافت خلافت راستہ بھی تھی، کیا بالکل ویسا نقشہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ آخر 1400 برس گزرے ہیں، حالات کے اندر فرق آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، آیا اس کے وجہ سے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اجتہاد کی صورت اختیار کرنی پڑے گی یا نہیں؟ آیا یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہی ہمارا مقصود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ضرور ہم کہتے ہیں گئی گزری خلافت بھی دنیا کے دوسرے تمام نظاموں سے بہتر، لیکن یہ کہ ہمیں ہمارے سامنے آئیڈیل تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، خلافت راستہ ہے، آئیڈیل وہ ہے، مثال وہ ہے۔ بلکم فی، اب تمہارے لیے تو اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں سے اصول لے کر ہمیں موجودہ حالات پر انہیں منتبہ کرنا ہوگا، حالات کے مطابق اگر نہیں کریں گے، جو روح عصر ہے اس کو نہیں پہچانیں گے، جو اس کے تقاضے ان کو اس میں سمائیں گے نہیں، تو ظاہر بات ہے اس دور میں وہ چلے گا نہیں۔ تو یہ مسئلہ حقیقتاً دقیق ہے، مشکل ہے، ثقیل ہے، میں اس کے آج دو اعتبارات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا علمی مسئلہ یہ ہے کہ لفظ خلافت میں اہم ترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل، میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا میں، زمین پر۔ یہاں ایک سوال اٹھا دیا گیا ہے، چنانچہ ایک مضمون بھی چھپا تھا روزنامہ جنگ میں، اعزاز الدین صاحب کو ہی ہے، انہوں نے کہا یہ بات ہی غلط ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ تھے، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، اللہ کا خلیفہ، خلیفہ تو ہوتا کسی کے مرنے کے بعد، تو کیا اللہ مر گیا؟ معاذ اللہ، خلیفہ تو ہوتا ہے کسی کے کہیں غائب ہونے کی وجہ سے، تو کیا اللہ غائب ہے؟ وہ تو حاضر ہے ہر جگہ پر۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے بڑی جذباتی نوعیت کی انہوں نے کی، لیکن یہ کہ آیا واقعتاً خلافت جو حضرت آدم کو دی گئی وہ خلافت اللہ تھی، اللہ کی خلافت، یا کسی اور کی خلافت تھی؟ یہ مسئلہ علمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ اس معاملے میں سلف سے لے کر آج تک دو رائے ہیں. ایک میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, غالب رائے اکثریت کی رائے, مجمع علیہ رائے جمہور کی متفق علیہ رائے تو یہ ہے کہ یہ خلافت اللہ ہے, اللہ کی خلافت. آدم کو خلیفت اللہ ہونے کا شرف اور مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا. ایک ہلکی سی رائے یہ ہے کہ یہ جنوں کی خلافت ہے, بئی مانا کہ اس دنیا میں پہلے جن آباد تھے لیکن انہوں نے بڑی سرکشی کی, بڑا یہاں توڑ پھوڑ کیا, خوریزی کی, تو اللہ نے انہیں بے دخل کر دیا اور ان کی جگہ حضرت آدم اور ان کی نسل کو آباد کر دیا. تو خلیفہ ہوتا ہے کسی کے بعد آنے والا, تو گویا کہ یہ جنوں کی خلافت ہے, جنوں کے بعد ان کو یہاں کا چار دیا گیا, آباد کیا گیا. یہ قول جو ضعیف قول ہے دوسرا بالکل, لیکن یہ کہ یہ بھی سلف سے موجود ہے, جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. اس کے ضمن میں جو خلاصہ ہے پوری بحث کا, وہ میں امام راضی کی عبارت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کا خلاصہ ان الفاظ میں دیا, ذکروا فیہ وجہین, اس معاملے میں دو توجیحات کی گئی ہیں. الاول بانہ تعالی نفل جن من الارض واسکن آدم فی الارض فکان آدم خلیفۃ لاولئک الجن الذین تقدموہ یروا ذلک من ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ قول حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ جن تھے کہ جو اس زمین میں آباد تھے, اللہ نے انہیں بے دخل کر دیا, نکال دیا, اور آدم کو اور ان کی اولاد کو یہاں آباد کر دیا, تو گویا کہ یہ نسل آدم جنوں کے پیچھے آنے والی, جنوں کی خلافت کی حامل ہے اس روئے عرضی پر. یہ ایک قول. وثانی دوسرا قول, انما سماہ اللہ خلیفتن لانہ یخلف اللہ فی الحکم بین المکلفین من خلقہ. اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا آدم کو اس لیے کہ وہ جتنے بھی مکلف مخلوقات ہیں ان میں اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا. یہ خلافت اللہ ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا گیا وہو المروی من ابن عباس و ابن مسعود و ھذا الرأی متأکد بقولہ انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے, عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے, سدی سے بھی ہے, اور امام راضی فرماتے ہیں کہ یہی مؤکد قول ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسری آیت موجود ہے, یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داود ہم نے تمہیں خلافت ارضی عطا کی ہے, فاحکم بین الناس بالحق, تو فیصلہ کرو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ. یہ ہے وہ قول جس پر کہ تمام جمہور ائمہ کا اتفاق ہے. ابن جریر طبری یہی کہتے ہیں, تفسیر معالم میں یہی ہے, تفسیر بحر میں یہی ہے, تفسیر بیضاوی میں یہی ہے, صرف ہمارے سلف میں امام ابن تیمیہ ہیں. ان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک ذوق ہوتا ہے, ایک اس کا اپنا ایک مزاج ہے. توحید کا ان پر غلبہ تھا, ایک مزاج جس کو کہا جاتا ہے انسان کا حال بن جائے, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کے نزدیک ابن تیمیہ ہی اول و آخر ہے, ان سے پیچھے ان سے پہلے کوئی اور شاید ائمہ دین ہے ہی نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے یہی بات کہیں گے اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی قول نہیں ہے. لیکن ہم تو ابن تیمیہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان تمام ائمہ کو جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, ان تمام متقدمین مفسرین کا, ان تمام تابعین کے قول کا جس پر اجماع ہے کہ یہ درحقیقت خلافت الہی ہے, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ورنہ واقعہ یہ ہے, آدم کا مقام اور ہے کیا جس کی وجہ سے مسجود ملائک بنا دیا گیا؟ سوچیے تو صحیح, سات مرتبہ قرآن میں آیا کہ تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو. آخر وہ مقام کیا ہے آدم کا جس کی وجہ سے کہا گیا خلقتہ بیدی, میں نے اسے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, اے ابلیس تو اس کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہا ہے. فرشتے تو فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, سب کے سب کل کے کل, جبرائیل جس کے سامنے سجدے میں گر گئے, آپ اسے خلیفۃ اللہ نہیں مان رہے تو اپنی عقل کا ماتم کیجئے. بتا توحید ہمیں بھی پسند ہے, توحید یقیناً دین کی بنیاد ہے, لیکن کچھ لوگوں کو کوئی خاص مسالہ بہت تیز لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے دوسری چیزیں نظر نہیں آتی. یہ مسجد ملائک کیوں بنا دیا گیا آدم کو، اور اتنے زور کے ساتھ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدے میں گر گئے سب کے سب ملائکہ، کل کے کل سب جمع ہو کر بالاتفاق. تو آخر کوئی مقام ہے آدم کا کہ نہیں؟ اس مقام کو آپ خلیفۃ اللہ کے سوا کس اور لفظ سے تعبیر کریں گے؟ اگر قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے اس کو، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، تورات میں ہے اور حدیث میں ہے. حدیث ابو ہریرہ کی، مسلم شریف کی روایت ہے، خلق اللہ آدم فی صورتہ، ہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. کیا بنایا پھر؟ کیا اس کا مقام ہے اگر وہ خلیفہ بھی نہیں؟ تو یہ کوئی اس میں شرک والی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو تو شاید یہ بھی کھلتا ہو، بہت بڑا شرک ہو گیا، تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، سجدہ کروا دیا انہیں، یا شاید وہ اس درجے بھی ان کا ذوق جو ہے توحیدی، وہ اس کو گوارا کرنے کو تیار نہ ہو. لیکن واقعہ یہ ہے، وہ جو فرمایا والا کرمنا بنی آدم و حمل ناہم فل بر و بہت، ہم نے بڑی آدم کو بہت عزت دی ہے، بحر و بر میں ہم نے اسے اٹھایا ہے، حمل ناہم جیسے کہ کوئی گود میں لے کر پھر رہا ہو، حمل ناہم فل بر و بہت، ہم اسے اٹھائے ہوئے ہیں بحر میں بھی اور بر میں بھی. اور آج تو ہمارے سامنے فضا اور خلا بھی ہے. یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا تو صرف بحر و بر کہا گیا، ورنہ یہ کہ آج اگر آپ دیکھیں آنکھیں کھول کر یہ بنو آدم کہاں تک پہنچ رہا ہے، یہ چاند پر قدم اتار چکا ہے، اپنے چاند کو اپنے قدموں تلے رون چکا ہے، اور دلالوں نے اس کی رسائی کہاں ہوگی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصیدہ فرمایا ہو تو کیا اس کے لیے خلیفۃ اللہ کہا جانا یہ کوئی بہت بڑی کوئی جسارت ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ. تو جیسا کہ میں نے، اس کا ایک خاص ذوق ہے، اس ذوق کی میرے نزدیک خود بڑی اس کی عزت ہے، میں احترام کرتا ہوں امام ابن تیمیہ جو ہے ان کے بحر زخار سے، لیکن یہ نہیں کہ وہی وہ تھے. اول و آخر ظاہر و باطن ابن تیمیہ ہی تو نہیں ہے. آخر یہ کہ سنتے ہیں پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، معلوم ہوا کہ آخر اور بڑے بڑے امہ ہے. تو مجمع علیہ ہے معاملہ ہے، یہ متفق علیہ. ایک شاد رائے جو ہے، ایکسیپشن پروو دی رول، ایکسیپشن کہیں استثناء ہے تو اس سے تو قاعدہ اور موقد ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آدم کو جو خلافت دی گئی وہ خلافت اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ، اس لیے کہ حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ. اب حاکم اللہ موجود تو ہے، پردے کے پیچھے تو ہے نا، سامنے تو نہیں ہے. یہاں کوئی اس کے حکم کی تنفیذ کرے گا وہ خلیفۃ اللہ ہے، سیدھی سیدھی بات. یہاں تو اللہ تعالیٰ براہ راست سامنے ہمارے موجود ہو، خود حکم دے، تو کس ابو جہل کی تاب ہوگی کہ وہ حکم کو ماننے سے انکار کر دے؟ اللہ سامنے موجود ہو، جنت دوزخ سامنے موجود ہو، تو کون ابو لہب ہوگا کہ جو اس کے بعد بھی اللہ کی بات نہ مانے؟ اس نے اسی پر دنیا بنائی ہے، پردے میں ہے، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، لیکن ہے پردے میں. اسی لیے پہلی شرط بیان کی گئی، قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ. یہ غیب کا پردہ حائل ہے. جب غیب کا پردہ حائل ہو گیا تو سامنے کوئی چاہیے جو اللہ کے حکم کی تنفیذ کرے. اب دوسری بات سمجھیے، میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، میں مشکور ہوں روزنامہ نوائے وقت کا، اس نے میرا وہ مضمون شائع بھی کر دیا تھا، لیکن یہ کہ اس میں جو لوگ خام خواہ کی مین میخ نکال رہے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھیے اور پھر سمجھائیے لوگوں کو. یہ خلافت، اب دوسرا نقطہ، یہ خلافت ختم نبوت سے پہلے پہلے یا ختم نبوت تک کس کے ہاتھ میں ہوتی تھی؟ نبی کے ہاتھ میں. جب نبی ہے وہ خود خلیفہ ہے، وہ خود نمائندہ اللہ کا، پردہ ہی ہے نا، پردے کے پیچھے سے نبی کو حکم آ رہا، نبی حکم دے رہا ہے. اب کون اور ہوگا جو کہے نہیں میرا حق ہے؟ معاذ اللہ. وہاں ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، پردے کی بات میں نے کی ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے جس کو حکم براہ راست آ رہا ہے وہی تو خلیفہ ہوگا. لہذا یہ خلافت الہی جو آدم کو ملی، ختم نبوت تک اس کا عملی مظہر نبی اور رسول کی ذات. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، رسول ہے نبی ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ زمین میں. اس اعتبار سے عملی شکل خلافت کی کیا ہوئی؟ نبوت کے زمانے تک نبی ہی خلیفہ ہے. البتہ یہ بات معقول بھی ہے، متفق علیہ بھی، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں، زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ مسئلہ پیدا ہوا ختم نبوت کے بعد، اب کیا کریں. اس میں میں نے صرف نظری طور پر بات واضح کرنے کے لیے ایمانیہ کا تذکرہ کیا تھا، جس پر السید ہادی نقوی کا مضمون آیا، اور انہوں نے بڑے ہی، یعنی واقعہ یہ ہے کہ شرافت اور مروت کے ساتھ، اور بڑے ہی اختلاف بھی کیا، وضاحت بھی کی، تو احترام کے ساتھ کیا ہے، تو ان کا مشکور اور ممنون، ان سے ملاقات بھی ہوئی، وہ آئے بھی تھے، انہوں نے پھر اصل بات مانی بھی کہ بات تو صحیح ہے آپ کی. صرف کس بات کا انہوں نے انکار کیا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں، تو اس کی نفی کر رہے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے وہ صحیح ہے، وہ بات کیا تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. امامیہ جو بھی ہے ہمارے ہاں، آغا خانی ہے وہ امامیہ ہے، ان کا حاضر امام موجود ہے. تاؤدی بورے ہیں وہ بھی امامیہ ہے، لیکن ان کا امام بھی غائب ہے. اور جو ہمارے ہاں اثنا عشری شیعہ ہیں وہ بھی امامیہ ہے، ان کے امام بھی غائب ہیں. اس اعتبار سے میں جب امامیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں تو وہ لوگ آئیں گے اصلا جن کا امام موجود ہے. جب امام موجود ہے تو وہی حاکم ہوگا، وہ معصوم ہے، وہ مامور من اللہ ہے، وہ مفترض الطاعة ہے، تو ظاہر بات ہے خلافت کا کون اہل ہوگا اس کے ہوتے ہوئے. اگر کہیں خلافت قائم ہو جائے، اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہو جائے، تو کون ہوگا خلیفہ؟ پرنس کریم آغا خان، وہی ان کے امام ہوں گے، اس لیے کہ وہ امام معصوم ہے. معصوم ہے، مامور من اللہ ہے، مفترض الطاعة ہے، اور ان کو ہی معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تم لفظوں وفظوں پر نہ جاؤ، باطنی علم صرف ان کو حاصل ہے. وہ قرآن کے حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں، قرآن کے حرام کو حلال کر سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب کوئی انسان ان صفات کا موجود ہوگا تو اور کسی کے لیے خلافت کا کیا سوال. لیکن یہ معاملہ اہل تشیع کا نہیں ہے، وہ انہوں نے مانا سید ہادی نقوی صاحب نے کہ آپ نے یہ لکھا صحیح لکھا کہ عملاً خلافت کے اعتبار سے ہم بھی وہی ہیں جہاں اہل سنت ہے، لیکن ان کا بھی کوئی امام معصوم موجود نہیں ہے. وہ تو بارہویں امام جو چھپ گئے تھے، غیبت ان کی صغرا کا دور تھا، اب غیبت کبرا کا دور ہے. پہلے 200 برس وہ ان کے قول کے مطابق وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ کمیونیکیٹ کر دیتے تھے اپنی بات. بہرحال چلیے، وہ تو ایک دور تھا. اب تو 1200 برس ہو گئے کہ وہ غیبت کبرا ہے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے. جب نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم قائل ہی نہیں کوئی معصوم امامت کے. اس اعتبار سے اہل سنت اور اہل تشیع خلافت کے ضمن میں عملی اعتبار سے ایک جگہ پر ہیں. فرق اگر ہے تو ان کا ہے کہ جو امامت معصومہ کے قائل ہے اور جن کا امام معصوم ان کے سامنے موجود ہے، اگر وہ ہوگا تو وہی خلیفہ، وہی حاکم، وہ نمائندہ اللہ کا. اگر وہ نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ اہل سنت کے نزدیک یہ اب دوسرا اہم مسئلہ ہے جس پر بڑی بحث چھڑ رہی ہے، اور بڑے نیک لوگ بھی اس میں بہت کنفیوز ہیں. بہت سے ادارے ہیں جو خلافت کے نام پر کام کر رہے ہیں اور بڑی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اگرچہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ان کا کام تھا. واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی بے خبری کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. وہ تو جب میں نے نام لیا تو ہر طرف سے کچھ ہلچل ہوئی، تو پھر ان حضرات نے بھی رابطہ کیا، کچھ مجھے معلوم ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس میں اور بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جمع بھی کر دے. لیکن بہت سی چیزوں میں ابھی بہت سے نظری اور فکری جو اختلافات ہیں، ان کو عبور کرنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا. در حقیقت اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اب یہ خلافت عامۃ المسلمین کو حاصل ہے. خلیفہ کو وہ منتخب کریں گے، کوئی فرد معین، کوئی مامور من اللہ، کوئی ذاتی حیثیت سے مفترض الطاعة، کوئی معصوم، کوئی نہیں ہے، بلکہ خلافت عامۃ المسلمین کا حق ہے. لہذا اب خلافت آئے گی تو وہ مسلمان چنیں گے، جسے منتخب کریں گے، جس پر جمع ہو جائیں گے، وہ خلیفہ ہوگا. یہ گویا کہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا وہ سنانا چاہتا ہوں، تاریخ اسلامی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری حج پر جب تھے اس میں ایک واقعہ ہوا، مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی اشعہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالی، انہوں نے بتایا کہ میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ چہمے گوئی کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوئی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اچانک. اب ظاہر بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، انسانوں کا باشرا تھا نا، آخر حضور کے انتقال کے بعد بھی سوال اٹھ گیا تھا خلیفہ کون ہوگا، انصار کہتے تھے ہمارا ہوتے، وہ تو یہ کہ اللہ نے جمع کر دیا، حضرت ابوبکر حضرت عمر پہنچے سطیفہ بنی سعدہ میں، گفتگو ہوئی، سب متفق ہو گئے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، ورنہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے. انصار کا جو دعویٰ تھا بڑا مضبوط دعویٰ تھا کہ اے مہاجروں، تم تو اپنا ملک اپنی جگہ چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے پناہ دی، اسلام کو غلبہ ہوا تو ہمارے ذریعے سے ہوا، لہذا خلافت ہمارا حق ہے. واقعات کے اعتبار سے ان کا دعویٰ بڑا قوی تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی، اس کے بعد جمع ہو گئے. حضور کا قول وہ تو حرف آخر ہے ہی، انصار کے لیے بھی مہاجرین کے لیے. اب انہوں نے سوچا کچھ لوگ ہوں گے، اس کی صلاحت نہیں، کہ اس وقت تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوئی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت عمر نے فوراً یہ کہا کہ اچھا، اگر ایسی شرارتیں بھی ہو رہی ہیں تو میں آج ہی پھر مسلمانوں کے مجمع عام میں کھڑا ہو کر اس کی وضاحت کروں گا، اور میں خبردار کر دوں گا. فَمُحَذِّرُوهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْسَبُوا أَمْرَهُمْ، میں خبردار کر دوں گا عام مسلمانوں کو ان لوگوں سے جو ان کا حق ان سے چھیننا چاہتے ہیں. خلیفہ منتخب کرنا مسلمانوں کا حق ہے، اگر کوئی اچانک خلافت جو ہے وہ اس طریقے سے منعقد کر دیں گے تو گویا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو قصب کریں گے. فَمُحَذِّرُوهُمْ، آج ہی شام کو میں کھڑا ہو جاؤں گا، هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ، اور میں ان لوگوں سے عامت المسلمین کو خبردار کر دوں گا، الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْسَبُوهُمْ أَمْرَهُمْ، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا حق چھین لیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، یہ امیر المومنین، یہ مکہ ہے، حج کا موسم ہے، ہر کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، یہاں ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، لہذا آپ یہاں بات نہ کیجئے، مدینہ واپس جا کر، مدینہ دار الہجرہ ہے، مدینۃ النبی ہے، کبار صحابہ وہی ہیں، مہاجرین بھی انصار بھی، آپ وہاں جا کر یہ بات کریں. حضرت عمر کا مزاج اگرچہ جلالی ہے، لیکن حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشورے پر عمل کیا، وہاں بات نہیں کی. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہی وہ سفر حج ہے آخری جس سے واپسی پر حضرت عمر اس وقت تک اتنے تھک چکے تھے، جس مشقت کے ساتھ آپ نے خلافت کا معاملہ سنبھالا تھا، جس درویشی کے ساتھ، جس طرح دنیاوی آسائش نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ اس سفر حج سے واپسی ہی پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اب یہ ذمہ داری کا بوجھ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ مجھے اٹھا لے اس سے پہلے کہ کوئی شرمندگی کا معاملہ ہو. یہ دعا کی حضرت عمر نے اس سفر سے واپسی میں. اس کے بعد ظاہر بات ہے ان کی واپسی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. لیکن یہ جو مسئلہ ہو چکا تھا مکے میں، مدینے پہنچتے ہی حضرت عمر نے جمع کیا اور وہاں آپ نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، پوری بڑی طویل روایت، اس میں یہ تمام الفاظ موجود ہیں کہ دیکھو ابو بکر کی بیعت سے دھوکہ نہ کھانا. ابو بکر کی بیعت، وہ حالات ہی ایسے ہنگامی تھے کہ اس میں وہ اچانک بیعت ہو گئی، اللہ تعالی نے اس کے شر سے امت کو محفوظ کر لیا. بنی شر کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر کی خلافت جو ہے معاذ اللہ شر تھی، اچانک بیعت ہو جانا، فلتتن بیعت، اچانک بغیر اس کے کہ پر لوگوں سے استصواب کیا جائے، مشورہ کیا جائے، اچانک بیعت ہو گئی. لیکن یہ کہ اللہ نے اس کے شر سے، اس لیے کہ ابو بکر کے سوا اور کون ہے جس کے سامنے تمام مسلمانوں کی گردنیں جھک جائیں؟ اور کوئی شخص نہیں ہے ہم میں جس کے سامنے تمام مسلمانوں کی گردنیں جھک جائیں، لہذا ان کی جو بیعت تھی خلافت کی اس پر دھوکہ نہ کھانا. اس کے بعد فرمایا فمن بایا امیرن
عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت له. جس کسی نے بھی کسی امیر کی بیعت کر لی، کسی کو خلیفہ مان لیا اور بیعت کر لی خلافت کی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، تو وہ کوئی بیعت نہیں ہوگی، ویلڈ نہیں ہوگی وہ بیعت. بخاری میں جو روایت آئی ہے اس میں الفاظ آئے ہیں من بایع رجلا عن غیر مشورت من المسلمین فلا یبایع له ولا الذی بایعه. جس شخص نے بیعت کر لی کسی کی بھی بغیر مسلمانوں کے باہمی مشورے کے اچانک، تو سن لو، نہ اس کی بیعت کی جائے گی کبھی، نہ ان کی جائے گی جنہوں نے اس سے بیعت کی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بیعت اور یہ خلافت جو ہے اب یہ مسلمانوں کا حق ہے، عامۃ المسلمین کا. ان کے مشورے سے، ان کی رائے سے خلیفہ منتخب ہوگا، کوئی اچانک نہیں، کوئی زبردستی نہیں. یہ معاملہ دوسرا ہے، کوئی زبردستی قابض ہو جائے تو کیا کیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ اب نارمل کنڈیشنز ہیں. نارملی عام حالات میں میں نے جو آپ کے سامنے خلافت کے بارے میں نکات بیان کیے، نمبر ایک یہ خلافت اللہ ہے، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسان آدم خلیفت اللہ ہے فی الارض. جب تک نبوت تھی نبی ہی خلیفہ تھا اپنی ذات میں، ختم نبوت کے بعد اب وہ امامیہ جن کا امام حاضر بھی ہو ان کے لیے تو معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور، لیکن اہل سنت کے نزدیک اب یہ خلافت عامۃ المسلمین کا حق ہے. وہ اپنے مشورے سے منتخب کریں گے کسی خلیفہ کو، کوئی شخص جو ہے جبرن یا کوئی شخص بغیر کسی مشورے کے ہو جائے وہ صحیح نہیں. البتہ خلافت راشدہ کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس مشورے کے دو پہلو بہت اہم تھے. نمبر ایک یہ کہ صحابہ کرام موجود تھے اور ان میں درجہ بندی بھی تھی. آج نہ صحابہ کرام ہیں نہ وہ درجہ بندی ہے، ان میں اسرا مبشرہ بھی تھے، چونکی کے 10، ان میں اصحاب بدر بھی تھے 313، ان میں پھر اصحاب الشجرہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت رضوان 1400 یا 1800، پھر وہ تھے جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے، یہ مختلف درجے تھے. دوسرے یہ کہ وہ قبائلی نظام تھا، اس قبائلی نظام کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس قبیلے کے اندر اہمیت کا حامل ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے، سردار ہے قبیلے کا اس کی بھی ایک اہمیت ہے، سوشلی وہ جو سرداران قبائل تھے ان کی اہمیت، اور ویسے جو بھی حضور کے صحابہ تھے اور صحابہ میں جو درجہ بندی تھی اس کے اعتبار سے اہمیت. اس اعتبار سے دور خلافت میں ایک اصطلاح وجود میں آئی، اصحاب الحل والعقد، اصحاب حل وعقد، یعنی وہ لوگ جو جس معاملے کو کھولنا چاہے کھول دے، جس کو باندھنا چاہے باندھ دے، حل کے معنی کھول دینا، عقد کے معنی باندھ دینا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اہم، یا تو وہ تھے سرداران قبائل، یا تھے وہ صحابہ کرام اور ان میں کبار صحابہ اور ان میں وہ چوٹی کے ساتھ چل کر درجہ بندی. یہ اصطلاح اس وقت اس معنی میں تھی، لیکن جب اس کے بعد دور آیا، اب خلافت موروثی ہو گئی بنو امیہ کی، پھر خلافت موروثی ہو گئی بنو عباس کی، پھر کبھی خلافت ہو گئی بنو عثمان کی. عثمان سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ عثمان ترک عثمان جس سے کہ یہ عثمانی حکومت قائم ہوئی، آل عثمان کو کہا جاتا ہے، دی اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانی، خلافت عثمانی، یہ در حقیقت ایک ترک سردار ہے جن کی یہ نسل ہے، یہ بھی موروثی خلافت. اس زمانے میں اصل بات تو تھی موروثی، لیکن اصحاب حل و عقد کا لفظ استعمال ہوتا رہا، اس کے معنی بدل گئے. اس کے کیا معنی تھے؟ جو شاہی خاندان کے حامی ہو اور حواری ہو وہی اصحاب حل و عقد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک بات کو سمجھیے، یہ بڑی بنیادی بحثیں ہیں، ان کو اگر ہم نے حل نہ کیا تو یہ کہ ہم اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کر سکیں گے، الجھاؤ پیدا کریں گے ہمارے دشمن بھی، الجھاؤ پیدا کریں گے کچھ نیک نیت لوگ بھی اپنی نیک نیتی کی وجہ سے، لیکن اپنے کسی مسلک کی وجہ سے کسی چیز میں شدت ہونے کی بنا پر. لہذا ہمیں ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے. اسلام میں حاکمیت اللہ کی، خلافت انسان کے لیے، آدم خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گئے. نمبر دو، جب تک نبی ہوتے تھے نبی ہی خلیفہ تھے، اس لیے کہ ان کا بڑا عذاب تعلق اصل حاکم کے ساتھ ہے، اصل حاکم کے حکم آ رہے ہیں وہ نافذ کر رہے ہیں. خلافت ختم ہو گئی تو جو امامیہ ہیں جن کا امام حاضر ہے ان کا تو امام حاضر ہی حکمران ہوگا اگر ان کا کوئی حکومت قائم ہو جائے، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ عامت المسلمین کی خلافت ہے. اور عامت المسلمین سے مراد کیا ہے؟ تمام مسلمان مرد اور عورتیں یہ منتخب کریں گی خلیفہ کو، یہ مل جل کر خلیفہ کو منتخب کریں گے. وہ اصحاب حل و عقد کی اصطلاح جو تھی وہ دور صحابہ میں اس کے معنی کچھ اور تھے، وہ تو کبار صحابہ، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، یا یہ کہ جو بھی اس وقت انصار اور مہاجرین کے مختلف خاندان تھے ان کے جو سربراہ تھے. اب یہ انصار میں سے یہ ہے کہ جو اس قبیلے اوس کے ہیں، یہ خزرج کے ہیں، ان کا ان سے تعلق ہے، خزرج کے سربراہ یہ ہیں، اوس کے یہ ہیں، اور انصار اور مہاجرین میں سے یہ بنو امیہ کے سربراہ ہیں، یہ بنو ہاشم کے سربراہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہاں تھا، البتہ جب موروثی خلافت یعنی حقیقت الملوکیت آ گئی اسلام میں، جس کو حدیث میں ہم سے دیکھ چکے، ملکن عادن کٹخری حکومتیں جب قائم ہوئی، تو اب اصحاب حل وقت کن کو کہنے لگے؟ جو شاہی خاندان کے حواری اور حامی تھے وہ اصحاب حل وقت ہو گئے. معاذ اللہ، اب یہ لفظ عثمانی میں ہم اختیار نہیں کر سکتے. اب جو دور آیا ہے اس میں تو تمام مسلمان مل کر وہ منتخب کریں گے خلیفہ کو، اس لیے کہ خلافت اصل میں ان کا حق ہے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا وَسَبُوْهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ لوگ جو اچانک کسی کی بات کر لینا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کا حق غصب کرنے کے در پہ ہیں. یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہے جس کے حق میں چاہے طے کر دے، یہ تو عامت المسلمین کا معاملہ ہے. من غیر مشورت المسلمین کوئی خلافت منعقد نہیں ہوگی، خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں کے عمومی مشورے سے. اور اس کے ضمن میں اب نوٹ کر لیجئے، کیونکہ میرے نزدیک اسلام کا جو قانونی نظام ہے اس کے سب سے بڑے سمجھنے والے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ. اس قانونی نظام کی جتنی باریک باریکیاں ان پر کھلی ہیں، اور وہ بات بھی کہی جاتی ہے حضرت سلمان فارسی، کیونکہ امام ابو حنیفہ عربی النسل نہیں ہے، عجمی، اور حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا تھا جب سورہ حج کی وہ آیت نازل ہوئی، وآخرین منہم، ایک تو امیین ہیں اے نبی جن میں سے آپ کو مبعوث کیا گیا، جن میں سے آپ خود بھی ہیں، آخرین منہم اور بھی ہیں دوسرے، وہ کون ہیں؟ پوچھا گیا یہ آخرین منہم کون ہیں، سلمان فارسی موجود تھے، حضور نے اشارہ کیا اس کی قوم، اور فرمایا کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد وہاں سے بھی لے آئے گا. اور یہ سمجھا جاتا، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے اس قول کا مصداق اکمل امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ تو میں نے ایک بات ہے جو بیان کر دی، لیکن میں اپنا جو تاثر عرض کر رہا ہوں، اسلام کا ایک روحانی نظام بھی ہے، اسلام کا ایک اخلاقی نظام بھی ہے، مختلف اسلام کا قانونی نظام ہے. جو قانونی نظام ہے اس کا سب سے بڑا سمجھنے والا اور جاننے والا جو دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہے دور صحابہ کے بعد، وہ امام ابو حنیفہ ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک ایسا فقرہ ہے آب زر سے لکھے جانے کے قابل، المسلموں کفو لکل مسلم، تمام مسلمان برابر ہیں حقوق کے اندر، آل اور نن لا یہاں جو آپریٹ کرے گا. جو مسلمان ہے چاہے فاسق ہے فاجر ہے، مسلمان ہے، اگر نماز گندے دار پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے، تہجد گزار ہے تب بھی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں درجے بہت ہوں گے بلند اس کے، اور اس کے درجے بہت کم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پہلے جہنم میں جانا پڑے اور پھر اپنے گناہوں کے وقت سزا پا کر وہاں سے نکلے اگر ایمان کی کوئی رمق ہے. دنیا میں برابر ہوں گے تمام مسلمان، ان کے حقوق میں کوئی فرق و تفاوت نہیں. اگر عبداللہ ابن ابی اور ابو بکر صدیق دونوں اگر ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں دونوں کو برابر حصہ ملتا. کہا میں نے وہ مثال دے دی جس سے زیادہ بوجھ المشرقین ہو نہیں سکتا. ایک اوج ثریا پر ہے ایمان کے ابو بکر صدیق، ایک پاتال میں ہے ایمان کے اعتبار سے عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، وہ رئیس المومنین یہ رئیس المنافقین. لیکن اسلام کا قانونی نظام یہ ہے، اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے، اس لیے کہ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بھی کافر ڈکلیئر نہیں کیا، کافر ڈکلیئر کر دیتے زیرو ہو جاتا اس کا حق، حضور نے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. جب تک آپ مسلمان مانیں گے ان کے تمام حقوق برابر ہوں گے، وراثت ہوگی تو برابر تلے گی، برابر ملے گا. یہ نہیں کہ یہ متقی ہے، بہت اونچا ہے، بہت تاجر گزار تھا ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ فاسق و فاجر اس کو کم ملنا چاہیے. بس اس موٹی مثال سے سمجھ لیجئے، حقوق شہریت وہ تو وراثت کے حقوق سے کہیں بڑھ کر ہے. اگر خلافت میں رائے دینا میرا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، تو میرے اس حق میں تمام مسلمان شریک ہیں. المسلم کفو لکل مسلم، اس اعتبار سے تمام مسلمان خلیفہ کے انتخاب کا حق رکھیں گے، ان کی رائے کو اہمیت حاصل ہوگی. یہ بہت ہی اہم مباحث ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ اس کا یوں سمجھیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے، جو مسلمان نہیں ہے اس کی کیا حیثیت. آخر مسلمان عہد نبوت میں بھی غیر مسلم بھی رہے اسلامی ریاست میں، ان کو کہہ دیا گیا یوت الجزیہ تعین لدین وہم صاغرون، رہ سکتے ہو لیکن چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. غیر مسلم خلافت کا حامل کیسے ہو جب جس کی خلافت ہے اس کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، جس کے ذریعے سے اللہ کا قانون ملا اس کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ خلافت میں کیسے شریک ہو جائے گا؟ وہ کسی بات ہے، عقل کی بات ہے، باقی ہمیں بحثیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خلافت کے لفظ نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا. جمہوریت میں تو شریک ہوتے، جمہوریت میں تو برابر کے شہری ہے، خلافت میں شریک نہیں ہو سکتے. خلافت کا تعلق ہی اللہ اور اس کے رسول سے ہے بنیادی طور پر، جو نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے نہ قرآن کو مانے وہ کیسے شریک ہو. لہذا نظام خلافت میں، خلافت کے سیاسی اور دستوری ڈھانچے میں غیر مسلم کی حیثیت علیحدہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا کوئی حق نہیں. حق کیا ہے؟ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ، اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ، اس کی جائیداد کی حفاظت کا ذمہ، اس کو عقیدے کی آزادی، عبادت کی آزادی، اس کے جو بھی معبد ہوں گے، مندر ہوں، کلیسا ہوں، ان کی بھی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جیسے مسجد کی جائے گی، اس کی بھی ذمہ داری. وہ اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم دے، اس کا پورا حق، لیکن اسلامی ریاست میں لیجسلیشن کے اندر کیسے شامل ہو جائیں گے جبکہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کو وہ مانتے نہیں. اسلامی ریاست میں خلافت کے نظام میں جو اس کی پالیسی میکنگ جو ہے، ڈسیزن جہاں لیے جاتے ہیں، پالیسی جہاں لی جاتی ہے، وہاں وہ کیسے ایسوسیٹ کیے جا سکتے ہیں، کیسے انہیں شریک کیا جا سکتا. ہاں ڈاکٹری کرے، اور سرکاری اسپتالوں میں بھی ڈاکٹر رہے ہیں، غیر مسلم رہے، انجینئر ہیں وہ رہے، اور پروفیشنل ہیں کام کرے، لیکن ڈسیزن میکنگ پوزیشن ریاست جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اس کی خارجہ پالیسی ہے، اس کے جو اوپر کے معاملات ہیں جن سے کہ اصل جو ہے ریاست کی حیثیت معین ہوتی ہے، اس کا رخ معین ہوتا ہے، اس میں غیر مسلم جو ہے شامل نہیں کیا جا سکتا، اور لیجسلیٹو پروسیس میں تو سوال ہی نہیں. تو بات سمجھ لیجیے ضمنی کا مطلب کیا ہے، یہ گالی نہیں ہے. ضمنی وہ غیر مسلم ہے جس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست نظام خلافت لیتا ہے. جیسے مسلمان کی جان ویسے ہی ان کی جان، جیسے مسلمان کی عزت ویسی ہی ان کی عزت، جیسے مسلمان کا مال محترم ایسے ہی اس کا مال محترم، جیسے مسلمان کی عبادت گاہ محترم ایسے ہی ان کی عبادت گاہ محترم. اس سے زیادہ بات کیا ہوگی. وہ حقوق دیے ہیں اسلام نے ذمیوں کو، واقعہ یہ کہ جس کا تصور کہیں دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دوسری بات ہے، ہم نے نمونہ قائم کر کے دکھایا نہیں. ہم تو ابھی جیسے شرماتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، نہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں، ذمی نہیں، جی نہیں نہیں ذمی نہیں، یہ کوئی پرانی بات ہوگی، ہم نہیں ذمی مانتے غیر مسلم کو. یہ تو در حقیقت ہم پر غیروں نے اپنا جادو ایسا چلا دیا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کہ ان کے لیے گالیاں بنا دو یہ لفظ تاکہ یہ خود بھاگے. نہیں جی نہیں نہیں جہاد لحاظ نہیں، وہ کھڑا ہو گیا غلاموں میں قادیانی کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو جہاد، تاکہ انگریز خوش ہو جائے اور دنیا کے لوگ راضی ہو جائیں، انہوں نے جہاد ختم کر دیا. بس جہاد ہی سے ڈرتا ہمیں، جہاد ختم کر دیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں, اور زمین کی بات یہ مولوی لوگ کرتے ہیں, یہ ملا لوگ کرتے ہیں, نہیں یہ ہمارا تصور نہیں. معاذ اللہ, زمین کون ہے جس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا جا رہا ہے, اور اس سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ جزیہ کوئی گالی نہیں ہے, جزیہ جزا سے بنا بدلہ. آخر انہیں کو ٹیکس دینے پڑیں گے, ہر ریاست کا رہنے والا کو ٹیکس دیتا ہے, تب پولیس چلتی ہے, پولیس کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, آخر امن و امان قائم ہوتا ہے, شرطا ہے, پولیس ہے, کہاں سے تنخواہیں دی جائیں گی؟ تفصیل دیتے کہ نہیں؟ مسلمان زکات دے گا, لیکن یہ کہ زمین وہ کیا دے گا؟ وہ جزیہ دے گا, وہ ٹیکس ہے, اسے ٹیکس سمجھیے, وہ بدلہ ہے, مبادلہ ہے, کہ جو حکومت ذمہ داری لے رہی ہے نظام خلافت کہ تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ ہوگی, اس کے عوض تمہیں یہ ٹیکس دینا ہے. بس اللہ اللہ اور کیسا اللہ. ان چیزوں کو پورے اعتماد کے ساتھ, پورے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں دوبارہ اپنانا ہے. یہ ہماری اصطلاحات ہیں, ہمیں جو ہے محجوب نہیں ہونا, ہمیں شرمندہ نہیں ہونا, ہمیں معذرت خانہ انداز اختیار نہیں کرنا, ہم اپولو جنٹج نہ ہو. یہ ہماری اصطلاحات ہیں, یہ ہمارا نظام ہے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اسے قائم کر کے دکھائیں, تو دنیا کو نظر آئے گا کہ اس سے بہتر تو نظام ہی کوئی نہیں. راجیو گاندھی بھی بول پڑا تھا, چلا گیا جہانی, اور اس کو سزا ملی ہے اس قول کی بھی جو اس نے کہی تھی. اس نے جب وہ چلا تھا معاملہ مسلمانوں کے آئری قوانین کا, اس نے پارلیمنٹ کی تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا. اس نے کہا میں نے تو جو اب مطالعہ کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا, اب جو میں نے مطالعہ کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کو جتنے حقوق اسلامی شریعت نے دیے ہیں دنیا میں کسی معاشرے میں وہ حقوق اسے حاصل نہیں ہے. اس کی سزا تھی, اس نے قانون منظور کرا دیا تھا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت چاہے سپریم کورٹ ہو مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل نہیں دے سکتی. مسلمان اپنے پرسنل لا کے معاملات خود طے کریں گے. شاہ بانو کیس کا معاملہ بہت سے حضرات کو معلوم ہوگا, لیکن شاید یہ معلوم ہے یہ فیصلہ ہوا تھا بالآخر راجیو گاندھی نے یہ قانون منظور کرایا, اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, ہم لوگ جانتے نہیں. جب یہ کنٹروورسی اٹھی تو میں نے مطالعہ کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں, شریعت اسلامی نے دیے ہیں, دنیا کے کسی معاشرے میں وہ حقوق عورت کو نہیں دیے گئے. یہ کلمہ حق اس کی زبان سے نکل گیا, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت دی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا ہم شریعت کو بدلنے کے در پہ ہیں. ہم نے ایک ہمارے عامل مطلق نے, ایوب خان نے یہ عالی قوانین نافذ کیے. آج بھی آ رہا ہے کامن جو کوڈ ہے دوبارہ پھر بنایا جائے گا, حالانکہ قتل غلط ہے. یہ معاملات پرسنل لا کے جو ہے انہیں مسلمانوں کے مسلک پر چھوڑ دینا چاہیے. شیعہ مسلک ہے, اپنے معاملات طے کریں. اہل سنت اپنے مطابق معاملات طے کریں. یہ بڑے سینسیٹیو ایشو ہے, لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. یہ پھر کبھی جو نظام خلافت کا سماجی اور آئینی ڈھانچہ ہوگا اس پر گفتگو کروں گا. آج اب عملی طور پر اسلامی ریاست کے سیاسی اور دستوری ڈھانچے کے بارے میں عملی مباحث بھی ہیں دو تین, ان کو تو میں ضرور پورا کروں گا. معاشی کو پھر انشاءاللہ مستقبل کی کسی صحبت کے لیے میں مؤخر کرتا ہوں. آج ایک بحث چلی ہوئی ہے, یہ بھی مخلصین کے مابین ہے, مخلصین, اور وہ خلوص کے بنا پر یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو پورے عالم اسلام کا ایک ہی ہونا چاہیے. کون اختلاف کرے گا اس سے؟ کوئی بھی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ہو کیسے؟ یہ اصل میں بہت بڑا عملی مسئلہ ہے. آیا پوری دنیا میں ایک دم خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے نقشہ کچھ اور بنانا پڑے گا, کچھ اور اسکیم بنانی پڑے گی سوچیں گے بیٹھ کر. اگر ممکن نظر آئے تو پوری دنیا میں ایک دم خلافت نافذ ہو جائے, اگر امکان ہو تو سوچنا چاہیے, اور اگر نہیں تو اس کا بدل کیا ہے اور کرنا چاہیے. اس اعتبار سے دو الفاظ میں اب یہاں بیان کر رہا ہوں. آئیڈیا یہی ہے کہ پوری دنیا, پہلے پورے عالم اسلام میں ایک خلیفہ, پھر پورے کرہ ارضی کا ایک خلیفہ ہو, ایک نظام ہو. آئیڈیل یہ ہے, لیکن پریکٹیکل پریگمیٹک انداز, حالات و واقعات جو موجود ہیں اس کے حوالے سے, یہ فی الفور ایسا ہو جانا یا ابتدا ہی میں ایسا ہو جانا ناممکن. آئیڈیل اور پریکٹیکل آئیڈیلزم اور ریئلزم، میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، ان دونوں کا عظیم ترین امتزاج اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت ہے. ایک طرف آئیڈیلزم میں انتہا پر ہے، ایک طرف پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ، حقائق، زمینی حقائق کو سامنے رکھنا، اس میں بھی بالکل ریئلسٹ ہے. جو حقیقت ہے اس کو دیکھو، فیس اٹ. اس حوالے سے ہمارے یہاں ایک بحث ابھی کریے، میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا. دیکھیے علامہ اقبال ایک طرف کہتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشوا. ملت تو ایک ہونی چاہیے، ایک امت ہے مسلمہ. اور بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. صحیح، کوئی اختلاف کرے گا اس سے؟ ملت واحدہ. لیکن ریئلزم کیا ہے؟ لیکچرز میں، خطبات میں صاف کہتے ہیں، اس وقت کوئی ایک امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. واقعتاً تو مسلمان اقوام ہیں، بے شمار ہیں. ملک بھی اب کتنے ہو گئے پتہ نہیں، 45 ہے، 46 ہے، کتنے ملک ہیں، کتنے ملک ہیں. لہذا علامہ اقبال اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں، سرے دست مسلمانوں کی ایک کامن ویلتھ، ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تو بہت غنیمت ہے. لیکن اس میں جو اب گھپلا ہو رہا ہے وہ یہ ہے، جو چیز علامہ اقبال نے اس اعتبار سے کہی تھی کہ سرے دست یہی ممکن ہے، اس کو ان کے فرزند کہہ رہے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے، یہی مطلوب ہے. واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب علامہ اقبال کی بہت غلط تشریح کر رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اپنے والد کے فکر کو اس طرح مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے، اپنی امان میں رکھے. اور اس کے ضمن میں جو اشفاق احمد صاحب نے باتیں کہہ دی تھی، وہ بھی انداز ان کا ادیبانہ تھا، اس پر پھر ایک اداریہ بھی آ گیا نوائے وقت کا، اس اعتبار سے صحیح بھی ہے کہ وہ الفاظ ایسے تھے، رات کا اقبال اور ہے، دن کا اقبال اور ہے. لیکن کیا کہا تھا اس نے؟ رات کے اقبال کو الہام ہوتا ہے، وہ شاعری کرتا ہے، الہام ہوتا ہے، شاعری کرتا ہے. دن کا اقبال اس کے لیے عقلی دلیلیں تلاش کرتا ہے. تو عقل تو ظاہر بات ہے الہام کے پاس نہیں جا سکتی، کچھ نہ کچھ گیپ رہ جائے گا. عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، پہنچ نہیں سکتا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. الہام تو منزل پر پہنچاتا ہے. بو علی اندر غبارِ ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. پہنچنے والے جو ہے پردہ محمل تک، وہ تو رومی ہوں گے، غزالی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ غبارِ ناقہ میں بو علی سینہ ہو، فارابی ہو، کنڈی ہو، وہ اس میں گم رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. عقل توجیہ تلاش کرتی ہے، لیکن دین کی کامل عقلی توجیہ، خاص طور پر ایمانی حقائق کی کامل توجیہ عقلی ناممکن. عقل کے پیمانے چھوٹے، یہ ترازو تولے اور ماسوں کے لیے ہے، تم تن تولنا چاہتے ہو اس میں؟ تنوں کے لیے تو کچھ اور ہی چاہیے تولنے کے لیے. یہ عقل جو ہے، یہ تولے اور ماشے اور چھٹانکے تک چلیے، اس کا تولنے بھی اس سے زائد نہیں. اس اعتبار سے بظاہر کچھ لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں ہے، آئیڈیل یہی ہے، پوری امت مسلمہ کا ایک خلیفہ. اور اللہ کرے گا کہ ہوگا، اور نہ صرف امت مسلمہ کا، پورے قرآن عرضی کے اوپر ایک ہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہ وقت آئے گا. لیکن یہ ہے کہ عمل ایسا نہیں ہو سکتا، عملی طور پر وہی ہوگا جس کی نظیر ہے دور نبوت میں. اب میں بڑا پیارا جملہ بھی آج آپ کو سنا دوں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، حضور نے جو خلافت کا نظام قائم کیا، کیسے کیا؟ کیا پوری دنیا میں ایک دم کر دیا؟ اور اگر پوری دنیا میں ایک دم حضور نہیں کر سکے تو ہم کر سکیں گے؟ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ ناممکن کی تمنا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے، محال. اضال عمر فی طلب المحال. بڑے پیارے اشعار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یغوث البحر من طلب اللعالی، جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے اسے تو پھر سمندر میں غوطے لگانے پڑتے ہیں. وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَحِرَ اللَّيَالِي, جو بلندی کا طالب ہو اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا, چاہے سی ایس پی کا امتحانی جگہ ہو, بلندی تو ہے نا کچھ جاگے گا راتوں. برنگ مڈ لائٹ لینتھ اور آئل. وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ قَدٍّ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ, اور جو بغیر کسی محنت کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہے وہ اپنی پوری عمر کو ضائع کر لے گا ایک محال کی طلب میں, ناممکن. تو پوری دنیا میں ایک دم خلافت کا نظام قائم ہونا ناممکن. ممکن ہوتا تو محمد کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی پوری ہو جاتی. آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ سے آگے کوئی نکل جائے گا؟ آپ نے کیا کیا؟ پہلے عرب میں اس نظام کو قائم کر, پھر وہ پھیلا. 23 برس میں ایک ملک کے اندر نظام قائم ہو گیا. 24 برس میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر شمال مشرق مغرب تینوں طرف پھیلا, مشرق میں ترکستان تک, مغرب میں بحر اوقیانوس تک, فرام اٹلانٹک ٹو ایکسس, اور شمال میں کوہ قاف تک پورا علاقہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب بھی یہی ہوگا. پہلے کسی ایک ملک میں قائم کرو, اس کے حقائق کو دیکھو, اس کے تقاضوں کو سمجھو, اس کے مطابق جدوجہد کرو. تمنا بھی کرو تو اس شے کی کرو جو ممکن ہو, ورنہ ہزار عمر فی طلب المحال کا مستحق بن جاؤ گے. ایک ناممکن کی طرف کے لیے کوشاں ہو تو خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں, کام نہیں کیا جا سکتا. حضور نے جیسے کیا, اب میں وہ آپ کو قول سنا رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے یہ, لیکن بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے ناقل ہیں, نقل کرنے والے. اصل قول حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور مجھے ان سے اتفاق ہے. وہ قول کیا ہے؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور پر جس طور پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اب آج جو حدیث آپ سن چکے ہیں, پہلے پہلا حصہ کیا تھا جس کے نتیجے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی؟ پھر وہ دو دور گزر چکے, ملک عاجز اور ملک جبری, دونوں دور گزر چکے. اب ہم جس کی خواہاں ہیں, جس کے خواہش مند ہیں, جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, جس کے آرزو مند ہیں, وہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ. اب وہ خلافت علی منہاج النبوہ اسی طریقے سے وجود میں آئے گی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم. اس کے بہت سے حصے ہیں, لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جیسے تدریج وہاں تھی, کسی ایک ملک میں وہ نظام قائم ہو, پھر وہ پھیلے, اور اس مرتبہ جب قائم ہو جائے گا اور پھیلے گا تو انشاءاللہ گلوبل ہوگا, پورے کرے ارضی کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے گا. عملی مسائل میں دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بھی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بہت غلط نظریات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں, اگرچہ یہ بات ایسی ہے کہ جس میں علامہ اقبال نے بھی جو بات کہی تھی اس میں مجھے بھی کچھ اضافہ کرنا ہے. میں ان کی نفی نہیں کر رہا لیکن ان میں اضافہ کرنا ہے. دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ اب جو نظام خلافت قائم ہوگا اس میں قانون سازی کیسے ہوگی؟ اول تو یہ کہ قانون سازی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہے. پرانے ہمارے قوانین جو 500 سال پہلے 600 سال پہلے مرتب ہوئے, نئے نئے مسائل پیدا ہو چکے. بینکنگ کا نظام ہی نہیں تھا, اب کوئی نظام بنانا پڑے گا کہ نہیں؟ لمیٹڈ کمپنی کا تصور ہی نہیں تھا, انڈسٹریل ریولیوشن ہی نہیں آیا تھا, اتنے بڑے بڑے کارخانے ہی نہیں تھے. تو ظاہر بات ہے اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق ہمارے فقہا نے اجتہاد کیے, قانون بنا دیے. تو معلوم یہ ہوا اب وہ نظام قائم ہوگا تو زندگی کے یہ تمام جو تقاضے نئے ہیں, جو اب تک پیدا ہو چکے یا آئندہ پیدا ہوں گے, ان کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی یا شریعت کی اصطلاح میں اجتہاد کرنا پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجتہاد کون کرے گا؟ اس میں علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے جو سب سیسر درست ہے، اجتہاد نظریہ پارلیمنٹ ہوگا، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے جو معنی ڈاکٹر جاوید اقبال بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں ساورنٹی آف دی پارلیمنٹ، پارلیمنٹ حاکم ہے، جو چاہے قانون بنا دے، جو اجتہاد وہ کر دے وہ لازم ہو جائے گا. یہ تو بالکل غلط بات ہے. ساورنٹی کا تو لفظ استعمال کرنا غلط ہے. ساورنٹی صرف اللہ کی ہے، یہ تو لفظ خلافت کی نفی ہے. صرف علی زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدری، چاہے وہ پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہو وہ بھی بتانے آدری ہے اگر وہ ساورنٹی کلیم کرتی ہے. جو سورن ہے وہ خدائی کا دعوے دار ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، اور چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ ہو، بجلی سے ملی ہو. There's no concept of human sovereignty in Islam. سورنٹی کا لفظ کفر و شرک ہے. اور اقبال سے بڑھ کر کس نے اس کو بیان کیا؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. نو کوشچن آف اینی سورنٹی ان اسلام. انخلافہ، اسلامی خلافت کے اندر کوئی نظام، کوئی سوال پیدا نہیں، خلافت ہے. اور اجتہاد کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے. اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے فنڈامنٹلز کو تج دیں، دین کی اساسات کو برقرار رکھتے ہوئے اجتہاد کیا جاتا ہے اس دائرے کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اجتہاد کسی نے کر دیا، اس کی منمانی ہے، جو چاہے کہہ دے، جو منہ میں آیا بک دیا. ایک اجتہاد کوئی اور شخص کر رہا ہے، ایک جاہل کر رہا ہے، ایک عالم کر رہا ہے. کون طے کرے گا کہ کتاب و سنت کے اندر اندر ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی عوام کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ حق دینا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو، تو ایک ہی شکل ہے، یا تو پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار اور ووٹ دینے کے لیے بھی شرائط معین کر دیجئے، دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل ہو اور اتنا تقویٰ ہو تو ووٹ دے، تب تو ٹھیک ہے. پھر جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے وہ قرآن و سنت سے واقف ہوں گے، اور قرآن و سنت سے واقف ہوں گے تو اس کے حدود کو کراس نہیں کریں گے. ایک ہی ممکن راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام ڈس انفرنچائز ہو گئے، انہیں کوئی حق نہ رہا، اور وہ خلافت کے معاملے میں ان کی کوئی رائے نہ رہی. یہ روح عصر کی نبی ہو گئی. دوسرا راستہ کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ جو روح عصر کے مطابق ہے، دستور میں یہ طے کر دیجئے کوئی قانون یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. ایک جملہ کافی ہے. تازہ نظام ہے وہ، جسٹس گل محمد صاحب ریٹائر، جو چیف جسٹس صدر سید کورٹ کے تھے، ان کا مضمون ہم نے شائع کر دیا ہے. انہوں نے امینڈمنٹ کی بھی پوری جو انگریزی کی عبارت ہے وہ بھی طے کر دی. یہ پہلے کسی اخبار میں چھپا تھا، اب ہم نے نظام میں بھی اس کو نقل کر دی. ایک ترمیم کافی، کوئی بات اس کو الگ کرے درکار. ایک بات کافی ہے، اس ملک میں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ، کون طے کرے گا کہ منافی ہو گیا کہ نہیں؟ یا تو میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے لیے امیدوار وہی ہو جو عالم ہو، عالم نہیں مجتہد ہو، تبھی تو اجتہاد کر سکیں گے نا. ووٹ بھی وہی دے جو جانتے ہو، سمجھ سکے کہ کون سا عالم ہے کون نہیں ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ یہ کورس کے حوالے، سپیریئر کورس کے حوالے کیجئے. ٹیکنیکل ایشو ہے، علماء بھی آئے، مفتی بھی آئے، اور دانشور حضرات بھی آئے. کوئی عالم اللہ کی طرف سے سند لے کر نہیں آیا ہے. کسی کے پاس ہاتھ لمبی سند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم نہ ہو. یہ میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں. نیوی کے ایک بہت بڑے افسر، جو نیوی میں جو علماء ریکروٹ کیے جاتے ہیں مختلف ہمارے فوج کے یونٹس کے، وہ ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے نکلے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ انٹرویو دینے آئے، ان میں ایسے بھی تھے جن میں ایک ایک ہاتھ لمبی سند تھی ان کے پاس، بڑے عمدہ کاغذ پر چھپی ہوئی، بہت آرٹ پیپر پر بول بیل بوٹے بنے ہوئے. اور جب میں نے پوچھا سہائے سکہ میں کون کون سی کتابیں ہیں، تو بخاری اور مسلم کے بعد تیسری کتاب کا نام بھی معلوم نہیں تھا. کوئی گریجویشن ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کوئی ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہو اوپر لگا دیتا جامعہ, جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو, کوئی روکنے والا نہیں کہ یہ جامعہ کہاں درس استعمال کر لیا تم نے. اس اعتبار سے سمجھ لیجیے عدالت میں سب جا سکتے, عدالت میں علماء جائیں, دانشور جائیں, آرگو کریں, عدالت کے ذمے ہے. جیسے کہ حقوق جو شہریوں کے ہیں دستور میں طے ہے, کہیں حکومت دست درازی کرتی ہے تو کہاں جاتا ہے شہری عدالت میں کہ جناب میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا, دستور نے مجھے گارنٹی کیا ہے اور میرا یہ حق ڈی سی نے مجھ سے چھین لیا یا کمشنر نے چھین لیا. اسی طرح دستور میں پروویژن ہو, کتاب و سنت ہو, اس میں استثناء نہ ہو, اس میں کوئی چیز مستثنا نہ کی جائے, کوئی شرط نہ ہو, غیر مشروط بلا استثناء کتاب و سنت کی بالادستی. لیکن یہ کہ طے کون کرے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے میں سے اولی الامر کی. پھر اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں کہ یہ کتاب و سنت کے تحت پرمیسیبل ہے یا نہیں, یہ اجتہاد ہے یا انحراف ہے, یہ کتاب و سنت سے دور ہٹ جانا ہے یا کتاب و سنت کا صحیح حکم تلاش کرنا ہے, اگر یہ اختلاف ہو گیا ہے فردو ہو اللہ و رسول, لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی مستقل اور مستقل بذات اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. لیکن یہ کون کرے گا؟ علامہ اقبال نے تجویز کیا تھا کہ علماء کے بورڈ ہونے چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو ایڈوائز کرے. اس لیے تو یہ تصور سامنے موجود نہیں تھے اس وقت تک, لیکن سوال یہ پیدا ہوا, ہمارے ہاں بھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے لیے بورڈ بنایا گیا تھا, سوال یہ آیا کہ یہ بورڈ جو ہے اس کا فیصلہ آخری ہوگا, تو کہا گیا اس کا تو مطلب یہ سوورنٹی ان کے پاس آ گئی, پھر تو یہ تھیوکریسی بن گئی, پھر اسمبلی کا ہے کے لیے, پھر مولویوں کو بٹھا دو چار چھ آٹھ دس, جیسے کبھی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے علماء کا ایک بورڈ بنا دیا تھا, انہوں نے قانون بنا دیا فتاوی عالمگیر, یہ چلتا رہا. اور اگر آپ کہتے کہ نہیں یہ حق ہے امت المسلمین کا, تو ان کا حق جو ہے وہ کہاں گیا تھا؟ اس اعتبار سے جو ان دونوں کی صحیح صحیح پیوند کاری ہو سکتی ہے, دستور میں پروویژن کہ ہر شرط سے آزاد بلا استثناء کتاب و سنت کی بالادستی, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کی ملی مجلس ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, کرے وہ اجتہاد. اگر وہ کتاب و سنت سے تجاوز کرے تو جائیے چیلنج کر لیجیے کورٹ کے اندر, جیسے کہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. یہ ایک علیحدہ کورٹ بنی ہے, یہ علیحدہ ایشو ہے, اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا. یہ کورٹ ہم پلہ ہونی چاہیے ہر اعتبار سے, جو ہماری سپیریئر کورٹ ہے ان کے برابر, ان کا درجہ کم نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سنیت کی ضرورت نہیں, ایک ہی نظام ہو. جب یہ طے ہو جائے گا کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, اور علماء جا کر آرگو کر سکیں گے, عدالت میں جائیں گے دلیلیں دیں گے, میں سمجھتا ہوں ہمارے یہی ججز صحیح فیصلے کریں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے سنیت کی کہ یہ عام کورٹ ہے یہ شریعت کورٹ ہے. لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ مثال ہے, ابھی سود کے لیے گئے اور ایف آئی آر شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ بینک انٹرسٹ حرام ہے, فلاں فلاں 22 قانون آپ کے یہ سود کی حرمت کے ذیل میں آ گئے, اب بنائیے قانون, اور تو دیکھ قانون بنا, یہ طریقہ ہے. لہذا اس معاملے میں در حقیقت عوام کے ووٹوں سے اور آرا سے خلیفہ کا انتخاب ہو, قانون سازی کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے پھر وہ بھی منتخب لوگ ہوں گے کہ جو قانون سازی کریں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر کہیں انہوں نے اجتہاد میں خدا نہ خواستہ کتاب و سنت سے تجاوز کیا تو سپریئر کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دے. آج جتنا کچھ موضوعات پر گفتگو کا میرا پروگرام تھا اتنا نہیں ہو سکا ہے, بہرحال جو جتنا اللہ کو منظور ہوا ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. کیونکہ میں نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ نماز کے بعد اس سے متعلق جو بھی سوالات ہوں گے, لیکن یہ کہ متعلق ہوں انہی چیزوں سے جو میں نے آج بیان کیے ہیں, تو میں ان کے جوابات بھی دوں گا. اس اعتبار سے میں اس وقت اب اپنی گفتگو چاہے وہ ادھوری رہ گئی یہ ختم کر رہا ہوں. ذرا نوٹ کرنے چند اعلانات ہیں. تنظیم اسلامی لاہور شہر کا ماہانہ تنظیم اجتماع 9 دسمبر 1991 بروز سوموار دفتر تنظیم اسلامی لاہور 4A مدن روڈ میں منعقد ہوگا بعد نماز مغرب, اور شام کو 6 بجے تک یہ جاری رہے گا. اسی دن 9 دسمبر کی 6 بجے درجے بالا مقام ہی پر معاونین تحریک خلافت کا اجتماع ہوگا جس میں اظہار خیال کا پروگرام اور میری بھی اس میں شرکت ہوگی انشاءاللہ. جو بھی معاونین ہیں تحریک خلافت کا جنہوں نے فارم پر کیے ہیں وہ ذرا وقت نکالیں اور 9 تاریخ کو 9 دسمبر کو مغرب کے وقت وہ پہنچ جائیں 6 بجے شام وہیں پر جو 4A مدن روڈ. ابھی ہم نے وہاں دفتر قائم کیا ہے. خواہش تو ہماری ہے تحریک پاکستان کا, تحریک خلافت پاکستان کا ایک علیحدہ دفتر انشاءاللہ کسی اور مرکزی جگہ پر قائم کریں گے. یہ تو اب معاونین کے حوصلے پر ہے, ان کی ہمت پر ہے, کون آگے بڑھتا ہے, کتنا کام کرنے کو تیار ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال تنظیم کا جو دفتر ہے شہر لاہور کی تنظیم کا, وہیں پر فی الحال ہم نے یہ قائم کر دیا ہے اور وہاں پر یہ پہلا اجتماع ہو رہا ہے. ندا کا تازہ شمارہ بھی بعض طور پر موجود ہے. سوال جواب کی نشست بعد نماز جمعہ ہوگی. درس قرآن انشاءاللہ کل اور پرسوں ہفتہ اور اتوار کو 6 بجے شام قرآن آڈیٹوریم گارڈن ٹاؤن گارڈن بلاک میں ہوگا. ابھی سورہ فاتحہ کا درس جاری ہے. انشاءاللہ ان 2 دنوں میں ہم سورہ فاتحہ کا بھی صرف آغاز ہوا تھا پچھلی مرتبہ کچھ تمہیدی مباحث اور صرف الحمدللہ تک بات ہوئی تھی. بقیہ سورت میری کوشش ہوگی کہ کل اور پرسوں میں اس کا درس مکمل ہو جائے گا. کوثر کا تازہ شمارہ بھی باہر موجود ہے. خطابات جمعہ اور درس قرآن کے کیسری ہمیشہ کے جو بھی آپ کو معلوم ہے اعلانات ہوتے ہیں. باقی یہاں کوئی ایک سوال بھی آیا ہے, یہ سوال جو ہے یہ انشاءاللہ نماز کے بعد. اب اذان ہوگی, اذان کے بعد آپ حضرات سنتیں پڑھ لیں, پھر خطبہ ہوگا. اذان کے وقت آپ سنتیں نہ پڑھیں, اذان سنیے, اذان کا جواب دیجئے, اس کے بعد وقت ملے گا آپ کو, سنتیں ادا کیجئے, پھر اذان ثانی و خطبہ ہوگا.